الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم. حاضرین محترم, قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی, سننے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفہوم آیت کا یہ ہے کہ دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی شخص کوئی اور دین چاہے گا, فلن یقبل من, اللہ تعالیٰ اس سے وہ ہرگز قبول نہیں فرمائیں گے. اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ فی الآخرت من الخاسرین, آخرت میں ایسا شخص نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. دوسرے لفظوں میں اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اللہ رب العزت کے کلام کی روشنی میں اور آیت قرآنی کے ذریعے یہ اعلان فرما دیا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور اپنی نعمتیں میں نے تم پر پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کر لیا اور میں اس سے راضی ہوں. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے, جو شریعت لے کر آئے, اس شریعت پر عمل کرنا آپ کی اتباع کہلاتا ہے. اس سے ہٹ کر چلنا وہ غیر حق کی اتباع کہلائے گا. اس لیے ہمیں ہر ہر معاملے میں زندگی کا کوئی گوشہ ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کے طریقوں پر عمل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کے زمانے میں تھی ہمارے زمانے میں نہیں. خاص طور پر دین کے بارے میں اگر پیدائش کا معاملہ ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بچے آج پیدا ہوتے ہیں اس زمانے میں پیدا نہیں ہوتے تھے, یا آج لوگ مرتے ہیں اس زمانے میں نہیں مرتے تھے, یا آج لوگوں کی شادی بیاہ ہوتے ہیں اس زمانے میں شادی بیاہ نہیں ہوتے تھے, یا اور اسی طریقے سے دوسرے معاملات ہیں کہ آج لوگ مکان بناتے ہیں اس زمانے میں نہیں بناتے تھے. یعنی جو معاملات آج ہمارے ساتھ ہیں اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ بھی تھے. تو ہمارے لیے اس میں یہ ہے کہ ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھیں کہ آپ نے کہاں تک کس چیز میں اجازت اور گنجائش عطا فرمائی ہے. تو جہاں تک جس چیز میں گنجائش ہے اس کو اختیار کر سکتے ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں فرمائی, اس لیے کہ آپ سب کے لیے آئیڈیل, آپ نمونہ ہیں پوری قوم کے لیے. مثلا آپ کچے گھر میں ہی رہے, صحابہ کرام کچے گھر ہی میں رہے, حتیٰ کہ اگر کسی نے اس وقت اپنی دیوار بھی درست کرنی چاہی تو اس کو اس طریقے پر سرزنش کی گئی کہ تم کیا کر رہے ہو, تو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوار گر گئی تھی اس کو ٹھیک کر رہا ہوں. فرمایا کہ ہاں موت اس سے بھی زیادہ قریب ہے. یعنی یہ ذہن سازی کی گئی کہ تم الٹے سیدھے کاموں میں مشغول مت ہو جانا, کہ ان کاموں میں ان کاموں ہی کو مقصد سمجھ لو, بلکہ موت کو اس سے بھی زیادہ قریب سمجھو. یعنی یہ دیوار ٹھیک ہو یا نہ ہو لیکن موت اس سے پہلے بھی آ سکتی ہے. یہ وہ چیز ہے اصل میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں میں بٹھائی. یہی وجہ تھی کہ ان کے ہاں یہ چیز بھی بڑی معیوب تھی کہ اگر کوئی شخص ایک وقت میں دو کھانے کھا رہا ہے. بعض اوقات تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ فلاں صاحب اپنے دسترخوان پر دو کھانے رکھتے ہیں تو باقاعدہ انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی جب وہ کھانا کھانے بیٹھے تو ذرا مجھے اطلاع کر دینا. چنانچہ ایسے ہی ہوا, جب وہ کھانے کے لیے بیٹھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اجازت چاہی تو انہوں نے کہا جائیے, اور کہا کہ آئیے آپ بھی تشریف رکھیں کھانے میں. تو اصل مقصد تو اصلاح تھا, اس لیے وہی ساتھ بیٹھ گئے. تو پہلے تو سرید آیا, یعنی کھانا وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھا کہ سالن میں چری ہوئی روٹی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں بھی وہ کھائی. اس کے بعد جب بھنا ہوا گوشت آیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا کہ ہائے اللہ, تم ایک دسترخوان پر دو دو کھانے کھاتے ہو, یعنی ابھی ایک تو کھایا تھا اب دوبارہ. تو فرمائش کی ان کو کہ یہ پسندیدہ چیز نہیں لیکن ناجائز اور حرام نہیں. میرا مطلب یہ کہ اس زمانے میں باقاعدہ یہ ذہن سازی کی گئی کہ جس حد تک ہو سکے دنیا ہمارے دل و دماغ میں نہ گھسے اور ہم اس سے دور رہیں اور آخرت ہمارے بالکل نظروں کے سامنے رہے. یہی وجہ ہے کہ ہر شخص, ہر صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی موت کو بالکل سامنے سمجھتا تھا. آج دین سے دوری کا جو نتیجہ ہے اس میں بنیادی خرابی یہ ہے کہ ہم نے اپنی موت کو دور کر رکھا ہے. یہ سمجھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں جب آئے گی آئے گی میاں, بابر بحیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں سے. بابر ابھی تو عیش کر لو, دوبارہ عالم نہیں ہے, یہ دنیا دوبارہ نہیں ملے گی. اس لیے ہم نے یہ سوچ کر ہم دنیا میں جی رہے ہیں, چل رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پورے دین پر عمل ہم سے نہیں ہو پاتا. مجھے سے ایک صاحب سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ہمارے نزدیک دنیا محبوب کیوں ہے اور ہم سے جو پہلے لوگ تھے انہیں آخرت محبوب کیوں تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بھائی بات یہ ہے, ہم نے اپنی دنیا سجا رکھی ہے, بنا رکھی ہے, سواری ہوئی ہے, ہم نے یہاں دل لگا رکھا ہے, دنیا کو آباد کر رکھا ہے, اس لیے ہماری آخرت برباد ہے, وہاں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. ان لوگوں نے اپنی دنیا برباد کر رکھی تھی, دنیا ان کے پاس کچھ نہیں تھی لیکن آخرت کو آباد کر رکھا تھا, اس لیے وہ اس آبادی کے گھر کی طرف جانے میں زیادہ رغبت رکھتے تھے. مطلب یہ کہ ان لوگوں کے دل و دماغ میں چونکہ آخرت تھی. اور کسی اور نے بڑی اچھی بات کہی کہ صحابہ کرام نے دنیا کو جس طرح ذلیل کیا ہے ایسا کسی نے دنیا کو ذلیل نہ کیا ہوگا, یعنی دنیا ان کی جوتیوں میں آتی تھی اور وہ اس کو ٹھوکرے مار کر دور کر دیا کرتے تھے. میرا مطلب یہاں اس وقت یہ بیان کرنا نہیں ہے کہ دنیا بالکل لیا کوئی حرام چیز ہے یا ہم اس میں مکان نہیں بنا سکتے, لیکن صحابہ کرام اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذہن سازی اس زمانے میں کی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں مشغول ہو جاتے اور صحابہ کرام بھی دنیا میں مشغول ہو جاتے اور آخرت کی فکر نہ کرتے تو ہم تو نہ جانے کہاں ہوتے پھر. یعنی باوجود اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کے اور آپ کے طریقے ہمارے سامنے, اس کے باوجود دنیا کی طرف ہماری جو رغبت ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں دنیا کی طرف ایسی رغبت فرماتے جیسے ہم کر رہے ہیں, ہم رکھتے ہیں, تو نہ جانے ہماری رغبت کا عالم کیا ہوتا پھر, اور آخرت سے ہم کتنی دور ہوتے, کوسوں دور ہوتے. اس لیے میرے عزیزو, میرے بھائیو, ہمیں ایک تو یہ کہ اپنی آخرت کو آباد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو راتیں عطا فرمائی ہیں, قیمتی راتیں, فضیلتوں والی راتیں, یہ اس لیے کہ اس سے ہم اپنی آخرت بنائیں, آخرت پیدا کریں, آخرت تعمیر کریں. اس لیے کہ جنت تو ایک چٹیل میدان ہے, وہاں کچھ بھی نہیں ہے. ہم یہاں سے جو میٹیریل بھیجیں گے اس سے ہماری جنت تعمیر ہوگی. کسی عمل سے جنت میں درخت لگتے ہیں, کسی عمل سے محلات تعمیر ہوتے ہیں, کسی عمل سے نہریں جاری ہوتی ہیں, کسی عمل سے کوئی اور کام ہوتا ہے. تو یہ سارے اعمال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے فضل و اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں بتلائے ہیں, ہم ان کو جب اختیار کریں گے تو یقیناً اس کے نتیجے میں اللہ تعالی ہماری آخرت بنائیں گے. ورنہ سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم صرف دنیا ہی کی فکر رکھیں, آخرت کی فکر نہ ہو, تو ہم نے اپنی جنت تو تعمیر ہی نہیں کی بھائی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں زندگی اتنی عطا فرمائی کہ ہم نے رجب بھی دیکھا, اب شعبان کا مہینہ بھی دیکھ لیا, اور نصف شعبان الحمدللہ آج رات ہمیں نصیب ہو گئی. تو ہمیں چاہیے کہ اس رات کو ضائع نہ کریں, اپنی آخرت بنانے کی فکر کریں. اپنی آخرت بنانے کی کوشش کریں. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق کوئی بھی عبادت انجام دی جا سکتی ہے. ہمارا دین آسان ہے, مشکل نہیں ہے. کسی کو کوئی چیز نہیں آتی تو وہ سیکھنی چاہیے, اور اگر آتی ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ اس زمانے میں ہمارے یہاں مختلف لوگ مختلف چیزیں لے کر آتے ہیں, اور میرے پاس بھی چونکہ جب یہ دن یہ رات آتی ہے تو مختلف لوگ بیچارے آتے ہیں پوچھنے کے لیے. تو سچی بات ہے اس پر مجھے وہ ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے یہاں ایسے ہیں جن کا کلمہ طیبہ تک بھی ٹھیک نہیں, جنہیں نماز بھی پوری پڑھنی نہیں آتی, التحیات بھی ان کا درست نہیں ہے, دعائیں قنوت بھی انہیں نہیں آتی, نماز جنازہ کی دعائیں تک بھی وہ نہیں جانتے. جو اہم اور بنیادی چیزیں ہیں ہم وہ بھی نہیں جانتے. اب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی سورہ یاسین اتنی دفعہ پڑھو, فلاں مبین پہ ٹھہر کے پھر واپس پلٹو, پھر اس کے بعد یہ پڑھو, پھر یہ کرو, پھر پڑھو. یعنی اس قدر پیچیدہ ایک نظام بتا دیا جاتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. اگر کوئی شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے بہت اچھی بات ہے, پڑھے, منع نہیں ہے, لیکن اس کو سنت مت سمجھیے. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, سنت مت سمجھیں. ویسے تو صبح روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے, شام کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی چاہیے, رات کو سوتے ہوئے سورہ ملک کی تلاوت کرنی چاہیے, جمعے کے دن سورہ کاف کی تلاوت کرنی چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری باتیں ثابت ہیں. سورہ یاسین کے بارے میں تو یہ روزانہ پڑھیے, قرآن مجید کا دل ہے. اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں کمی نہ ہو, اللہ تعالیٰ غیب سے اسے عطا فرمائے, اس کے لیے فرمائے سورہ واقعہ کی تلاوت کرو. کیونکہ قرآن مجید پڑھنا اللہ کی رضا کے لیے چاہیے. یہ چیزیں بہت معمولی ہیں, یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ جو رزق اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے ہم پورا کر کے مریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارا رزق ابھی باقی اور ہم دنیا سے اٹھ جائیں چلے جائیں, ایسا نہیں. باقی موت کو آدمی سمجھے یہ کہ بالکل قریب ہے, کبھی بھی آ سکتی ہے. ابھی ہمارے یہاں غالباً آج یا کل ایک جنازہ آیا, 28 سال کا نوجوان. تو ابھی پچھلے پیر کو اس نے اپنے والدین کو رخصت کیا عمرے کے لیے, اور غالباً منگل کو حادثے سے دو چار ہو گیا بچارا, ایسی چوٹ لگی کہ بے ہوش ہو گئے, وینٹیلیٹر پہ چلے گئے. وہاں سے والدین فوراً واپس آ گئے عمرہ کرتے ہی, اور بہرحال انتقال ہو گیا, اس کا جنازہ بھی ہو گیا, دفن بھی ہو گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اس کی. تو موت تو اتنی قریب ہے کسی کو نہیں پتا, ہنسی خوشی رخصت کر رہے ہیں, ابھی نہیں پتا کہ واپسی میں کیا ہوگا. نکلے ہیں گھر سے شادی کے لیے, یہ نہیں پتا کہ واپسی میں ہم کیا ساتھ لے کے جائیں گے. ہوتا رہتا نا, دولہا بھی بےچارہ چلا گیا, دلہن بھی چلی گئی, بعض اوقات دلہن کے والدین چلے گئے, عزیز چلے گئے. تو موت تو ہمارے اتنے قریب ہے, اور ہم نے اس کو اتنا ہی دور کر رکھا ہے, اس لیے کہ اس کی تیاری ہمیں نہیں. تو بہرحال بات یہ میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں یہ ہے کہ رات کو جاگنے کی فضیلت ہے, کہ کوئی شخص اگر جاگ کر عبادت کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اب اس کے لیے عبادت کیا کی جائے, شریعت نے اس کی نشاندہی نہیں کی. جو جی چاہے آپ کا سہولت کے ساتھ عبادت کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں, کیونکہ شریعت کا مزاج آسانی کا ہے. دیکھیے نماز پڑھتے ہیں, نماز میں شریعت نے ہمارے لیے کوئی صورت متعین نہیں کی کہ صاحب یہی صورت پڑھو ضرور, بلکہ حکم یہ دے دیا فقرأوا ما تیسر من القرآن, قرآن مجید میں سے جہاں سے تمہیں آسان لگے پڑھو. اصل حکم یہ, جہاں سے آسان لگے وہ پڑھو. اب باقی پھر وہ مسائل کے بھائی بڑی صورت پہلے پڑھیں, چھوٹی صورت دوسری پڑھیں, اس کا پڑھنا افضل ہے غیر افضل ہے, مستحب کیا ہے سنت کیا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن فقرأوا ما تیسر من القرآن کا جو حکم ہے یہ عام ہے کہ جہاں سے قرآن مجید تمہیں آسان لگے وہاں سے تلاوت کرو. اسی طریقے سے ان راتوں میں بھی کوئی خاص عبادت شریعت نے متعین نہیں کی, بلکہ یہ کہا کہ تمہیں جو سہولت ہو, نماز پڑھنا چاہو نماز پڑھ لو, قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہو قرآن مجید تلاوت کر لو, تسبیح اور ذکر اذکار کرنا چاہتے ہو تو وہ کر لو, صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہتے ہو تو وہ کر لو, صلاۃ التوبہ پڑھنا چاہتے ہو تو وہ کر لو. ممانعت نہیں, اپنی سہولت دیکھو تمہارا دل کس میں لگ رہا ہے. کسی کا دل چاہ رہا ہے صلاۃ التسبیح پڑھے تو پڑھ لو, اس میں تھوڑا سا وقت زیادہ لگتا ہے, ہر رکعت میں کم از کم 75 مرتبہ جو ہے وہ تسبیح پڑھی جاتی ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, تو تسبیح پڑھی جاتی ہے اس میں ہر رکعت میں 75 مرتبہ, تو چار رکعتوں میں 300 مرتبہ پڑھی جاتی ہے. تو اگر جی چاہے تو اس کا طریقہ ہے خاص, اس طریقے کے مطابق صلاۃ التسبیح پڑھ لیجیے. ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی نمازیں رہی ہوئی ہیں قضا, تو بہتر یہ ہے کہ قضا پہلے ادا کرے. اس لیے کہ بھائی قضا کے بارے میں تو سوال ہوگا کہ تمہیں کیوں نہیں پڑی, فرض تم نے کیوں چھوڑ دیے. اگر کسی نے کسی کا قرضہ دینا ہو تو سب سے پہلے قرضہ ادا کرنا چاہیے نا. ایک آدمی کے اوپر قرضہ 1,00,000 روپے ہے اور جناب وہ سخاوتیں کرتا پھر رہا ہے کہ جو آ رہا ہے جیب سے نکالا, کسی کو 5,000 دے دیے, کسی کو 10 دے دیے کہ لو بھائی, اور قرضہ نہیں دے رہا, لوگ کیا کہیں گے؟ اور جو اس سے کو قرض چاہیے وہ کیا کہے گا کہ میں ساری دنیا میں بانٹتا پھر رہا ہے, سخاوتیں کرتا ہے لیکن ہمارا قرضہ ادا نہیں کرتا. اسی طریقے سے جو چیز فرائض ہے, فرض نمازیں ہیں, تو ہمیں چاہیے سب سے پہلے ہم ان کی ادائیگی کریں. اگر اس میں کوتاہی ہو گئی ہے تو جتنی ادائیگی کر سکتے ہیں وہ کر لیں, اور اگر ہم نے کوئی طریقہ اختیار کر لیا ہے اس کے لیے اور جو ہمیں کرنا چاہیے, مثلا ہر نماز کے ساتھ ایک نماز ہم ادا کر رہے ہیں, ہم نے ایک ترتیب بنا لی ہے, یا ہر نماز کے ساتھ دو نمازیں پڑھ رہے ہیں یا تین پڑھ رہے ہیں یا چار یا پانچ, تو یہ ایک ترتیب آپ نے قائم کر دی. اب آپ اس ترتیب کے مطابق کرتے رہیے, اور اس رات میں آپ چاہیں تو نفل نمازیں جو بھی وعدہ کریں, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر کسی نے ایسی ترتیب قائم نہیں کی تو اسے ایک تو ترتیب قائم کرنی چاہیے, اور جتنی ہو سکے آج کی رات میں اپنی قضا نمازیں ادا کر. کیونکہ بھائی قرض کے بارے میں سوال ہوگا. اچھا, حدیث میں بھی اس طرح کے الفاظ بھی آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ملتا ہے کہ قرض کی ادائیگی کی فکر کرو. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر جو ہے وہ کسی کو جنازہ آتا تھا تو آپ سب سے پہلا سوال یہ کرتے تھے, بھائی اس پہ قرض تو نہیں؟ اگر اس پر قرض ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھتے تھے, فرماتے تھے بھائی تم پڑھ لو, میں نہیں پڑھتا. یہ کس لیے؟ تاکہ احساس ہو اس کو کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے جو کر کے جا رہا ہے. تو سب سے پہلے قرض کی ادائیگی. بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا, جس پر قرض تھا اس کا نماز جنازہ آپ نے پڑھانے سے انکار فرمایا. پھر ایک صاحب نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جتنا قرض ان صاحب کے ذمے ہے وہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں, میں ادا کروں گا, آپ نماز پڑھا دیجیے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, پھر آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی. بعض اوقات ایسا بھی کیا کہ آپ نے پوچھا کہ بھائی اس پر قرض ہے, تو کہا کہ ہاں قرض ہے. فرمایا کتنا قرض ہے؟ تو بتایا گیا, تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی, اس کی ادائیگی میرے ذمے. اپنے ذمے اس ادائیگی کو لیا اور پھر آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی. مطلب یہ کہ ایک تو یہ بات ہمارے ذہنوں میں بٹھانا چاہتے ہیں کہ کسی کا قرض لے کر نہ دینا یہ ایسا برا عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شخص کی نماز جنازہ پڑھنے سے پڑھانے سے انکار فرمایا, اور صحابہ سے کہا کہ تم پڑھ لو بھائی, میں نہیں پڑھتا, میں نہیں پڑھاتا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے. اسی طریقے سے بھائی یہ جو فرض نمازیں ہیں یہ بھی قرض ہے اللہ کا, تو اس کو ہمیں ادا کرنا چاہیے. تو ایک تو یہ کہ اللہ نے یہ وقت ہمیں دیا ہے, تو جتنا بھی وقت مل جائے اپنی قضا نمازیں ادا کر لیں. اللہ تعالیٰ اگر وہ پڑھ کر ہم فارغ ہو جائیں تو نفلے پڑھنا چاہیں نفلے پڑھ سکتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت, ذکر و اذکار, جو جی چاہے آپ کا آسانی کے ساتھ اس کی عبادت کر لیجیے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ توبہ و استغفار. گزشتہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں, گزارتے چلے آ رہے ہیں, ہر شخص کو اپنے احوال کا پتہ ہے کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں, فرائض و واجبات میں کتنی کوتاہی ہے, لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں کتنی کوتاہی ہم کر رہے ہیں, اپنے پڑوس کے حقوق کی کوتاہیاں کتنی کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ہماری نظروں کے اندر ہیں, اس سے ہم سے پوشیدہ نہیں ہے. اس لیے ہمیں ایک تو یہ بھی چاہیے کہ ہم اس کی تلافی کریں, اللہ سے توبہ کریں, استغفار کریں کہ یا اللہ ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں, خاص طور پر حقوق اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دیتے ہیں, اور اس کی تلافی کی نیت بھی ہوگی انشاءاللہ, جو میں زندگی باقی رہی تو میں اس کی ادائیگی کی فکر بھی کروں گا اور ترتیب بناؤں گا, اور جو حقوق العباد ہے ان کی ادائیگی کی بھی فکر کرے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو شخص اس رات میں جاگ کر عبادت کرے, اللہ سے سچے دل سے توبہ کرے, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. ہاں, دو آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی, ایک وہ شخص جو شرک کرنے والا ہے اللہ کی ذات میں, مشرک کی بخشش نہیں ہوتی, اور دوسرا وہ شخص جو کینہ رکھتا ہے دل میں, کسی مسلمان کے لیے دل میں کینہ رکھے, تو ان دو آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی. ایک حدیث میں تو اس طرح سے ہے, اور دوسری روایات میں اور باقی روایات کو ملا کر جو تفصیل آتی ہے وہ یہ, کہ مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی. یعنی اتنی فضیلت والی رات میں بھی، جبکہ اللہ تعالیٰ ساری رات یہ ندا دیتے ہیں اور منادی کے ذریعے اعلان ہوتا رہتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب جس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی روزی کا طلبگار جس کو روزی دے دی جائے. یہ ساری رات اعلان ہوتے رہتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے اگر کسی کی مغفرت نہ ہو تو اس سے زیادہ بڑی بدبختی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ماں باپ کا نافرمان، شرک کرنے والا، کینہ پرور شخص، اپنے پائجامے کو، اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، کیونکہ عام طور پر یہ تکبر کی علامت ہے. اہل عرب کے یہاں خاص طور پر جو جتنا بڑا متکبر ہوتا تھا، جتنا بڑا آدمی ہوتا تھا، اس کا کپڑا، اس کی چادر اتنی ہی نیچے لٹکی بھی ہوتی تھی، حتیٰ کہ ایک دو خادم ہوتے تھے جو اس کا کپڑا اٹھا کر پیچھے چلتے تھے. اور جو شخص اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھتا تھا تو یہ ان کے یہاں بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. حتیٰ کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو اس حال میں آئے تھے کہ آپ کی چادر جو تھی وہ نصف ساخ تک تھی، نصف پنڈلی تک تھی. تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ آپ اپنی چادر کو نیچے کر لیں، لوگ مذاق اڑائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حال میں دیکھا ہے، لہذا میں ان کا طریقہ ترک نہیں کر سکتا. اگر کسی کو ہمارا طریقہ پسند نہیں ہے تو نہ صحیح، اور اگر کوئی مذاق اڑاتا تو اڑاتا رہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں. تو ایک تو میرے عزیز و ہمیں اس بات کا بھی اہتمام. آپ نے فرمایا کہ جس شخص کا ازار، ازار کا مطلب ہوتا ہے نیچے باندھنے والی چادر. چادر دو قسم، ایک اوپر چادر لی جاتی ہے اس کو ردا کہتے ہیں، اور نیچے جو چادر باندھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ازار. اب ہمارے ہاں چادر نہیں باندھی جاتی، کوئی شلوار پہنتا ہے، کوئی پاجامہ پہنتا ہے، کوئی جو ہے پینٹ پہنتا ہے، تو جو بھی کپڑا بہرحال پہنتا ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شخص جس کا ٹخنا ڈھکا ہوا ہو، مردوں کا، اس کی بخشش بھی اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتے ہی نہیں. ایسے شخص جس کا ازار نیچے ہو، کپڑا نیچا ہو، ٹخنوں سے نیچے، اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں فرماتے. تو اس لیے میرے عزیز ہو، بتاؤ کہ ہم کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ دنیا کے لوگ چند لمحوں کے لیے تو خوش ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر چاہے آپ کی شلوار نیچے لٹکتی ہوئی جا رہی ہو تب بھی ضروری نہیں کہ آپ سے خوش ہو. کسی نے، ایک بزرگ بڑی اچھی بات فرمایا کرتے تھے کہ یک درگیر محکم بگیر، ارے بھائی ایک کو پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات جو تمہارے کام آئے گی ہر وقت. کوئی عزیز قبر میں کام نہیں آئے گا، کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی والد، کوئی ماں، بیوی، بچے قبر میں ساتھ نہیں جاتے، ہاں اللہ رب العزت کام آئیں گے. تو اس رب کی عبادت ایسے طریقے پر کریں کہ جس سے وہ خوش ہو جائے. تو فرمایا کہ اپنے کپڑوں کی چادر جو ہم نیچے پہنتے ہیں، شلوار ہے، جو بھی ہے، جب آدمی کھڑا ہو اور چل رہا ہو تو دونوں حالتوں میں ٹخنے ڈھکے ہوئے نہیں ہونے چاہیے مردوں کے. ہاں اگر بیٹھے ہوئے ہیں ٹخنے ڈھکے میں کوئی حرج کی بات نہیں، یا کسی نے نیچے سے جراب پہنی تو اب بھی تو ڈھک گئے، لیکن اس ڈھکنے کی ممانعت نہیں. جو کپڑا اوپر سے پہنے میں، کوئی جبہ پہنا ہوا ہے بڑا سارا جیسے عرب پہنتے ہیں، تو وہ جبہ بھی ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، یا اسی طریقے سے کوئی شلوار پہنتا ہے یا اور دوسری جو بھی کپڑا پہنتا ہے، تو وہ ٹخنوں سے نیچے نہ ہو. تو اس لیے میرے عزیز، اس زمانے میں ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ شخص اختیار کر لے تو بس وہ اللہ والا بن جاتا ہے. انہیں چیزوں میں سے ایک تھی، اپنی نظر کی حفاظت کیجیے، اپنے دل کی حفاظت کیجیے، کیونکہ نظر کی حفاظت جب آپ کریں گے تو دل کی حفاظت بھی خود بخود ہوگی، کیونکہ نظر کے ذریعے سے دل خراب ہوتا ہے. آپ جب نامحرم کو دیکھیں گے، غلط نظر ڈالیں گے، دل وہیں سے خراب ہوگا. اور یہ نظریں ایسی ہیں گویا کہ آپ سرحد ہیں، یہ نظریں سرحد ہیں. سرحدوں کی حفاظت ہوگی تو کیپیٹل کی حفاظت ہوگی. دل ہمارا کیپیٹل ہے، اگر آپ نظر کی حفاظت کریں گے تو ہمارا دل بھی انشاءاللہ محفوظ ہوگا، لیکن اگر نظر کی حفاظت نہیں ہے تو یہ دل بھی محفوظ نہیں رہ سکتا. پھر اس دل کے اندر بھی بت آ جائیں گے، ان بتوں کو نکالنے کا حکم دیا گیا. ایک بت تو وہ تھے جو بیت اللہ میں بھی تھے، جن کی پوجا کی جاتی تھی، آج بھی ہندو پوجتے ہیں، اور ایک بت وہ ہیں جو نفسانی خواہشات، غیر اللہ جو دل میں آ جائیں، وہ سب بھی غیر حق کہلاتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا افرائیت من اتخذ الہو ہوا، کیا تم نے دیکھا ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ناجائز خواہشیں ہیں دراصل یہ بھی خدا ہیں جن کی ہم پرستش کر رہے ہیں. اب جو بھی ہمارے دل میں خواہش پیدا ہوگی پوری کر رہے ہیں، جائز ہے ناجائز ہے اس کی پرواہ نہیں. تو میرے عزیز ہو اس کی حفاظت کریں. تو اسی طریقے سے نظر کی حفاظت، دل کی حفاظت، اسی طرح داڑھی کی حفاظت، یہ بھی شاعر اسلام میں سے ہے. چاروں تینوں طرف سے دائیں بائیں اور نیچے کی طرف سے ایک مشت داڑھی ہو، اس کی بھی حفاظت فرمائیں، شاعر اسلام میں سے ہیں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ کا طور طریقے، آپ کی صورت، آپ کی شکل وہ اختیار کرنی چاہیے. نبی سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہوتا. اگر داڑھی سے کوئی آدمی بدصورت ہوتا تو نبی کی داڑھی نہ ہوتی. اس لیے میرا عزیز ہو کوتاہیاں ہیں، اللہ سے اس کی بھی ذکر کر دے کہ اللہ یہ کوتاہی ہے، یہ کمی ہے ہم میں، آپ اپنے فضل سے توفیق عطا فرما دیجئے. بعض لوگ جی چاہتا ہے ان کا لیکن اپنا ماحول ارد گرد کو جب دیکھتے ہیں اسے ان میں ہمت اور حوصلہ نہیں ہوتا. بعض کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہتے بھائی سنت ہی تو ہے، حالانکہ سنت بھی تو کرنے کی چیز ہے بھائی. ہمارے یہاں یہ کہ میٹھی میٹھی سنت ہے سب، پلیٹ صاف کرنے کی سنت پہ بہت عمل کریں گے، بھائی صاف کر لو، رہے نہیں اس میں کچھ بھی. لیکن جو تھوڑی سی کڑوی سنت ہوتی ہے یا ایسی ہوگی جس سے دل پر ضرب لگتی ہے، اس پر عمل کرنے سے ہمارا نفس ہمیں روکتا ہے، شیطان ہمیں روکتا ہے. تو اس لیے میرے عزیز ہو، میرے بھائی ہو، میں آپ سے درد دل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ چار اعمال، نظر کی حفاظت، دل کی حفاظت، داڑھی کی حفاظت، اس کو پورا رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ٹخنے کھلے رکھیے ہر حال میں. دیکھیے جس خدا کی عبادت ہم نماز میں آ کے کرتے ہیں، مسجد میں آ کے کرتے ہیں، وہی خدا بازار میں بھی، وہی گھر میں بھی. یہ کیا کہ مسجد میں آئے تو ہم نے کچھ تھوڑا اہتمام کر لیا، مسجد سے نکلے تو سب کچھ ختم، ایسا نہیں. جو رب، جس رب کی عبادت ہم مسجد میں کرتے ہیں وہی رب گھر میں بھی ہے، وہی بازار میں بھی ہے. تو میرے عزیز جہاں بھی جاؤ یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے اللہ کو خوش کرنا ہے تو ہمارے سارے کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوں. تو بہرحال یہ درمیان میں بات آ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا شخص جو اپنے ٹخنوں سے نیچے کپڑا رکھتا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. ایسے ہی شراب پینے والا مسلسل جو عادی شرابی ہو اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی توبہ کر لے تب بھی نہیں مغفرت فرمائے. اگر صدق دل کے ساتھ ہم توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ بڑے کریم. میرے کریم سے جب قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے. اللہ سے آپ ایک قطرہ مانگیے، اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، وہ آپ کو صرف ایک قطرہ نہیں دیں گے، آپ کو دریا عطا فرما دیں. مانگنے والے تو بنے ہم، اللہ کے یہاں دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے پاس بے حد و حساب ہے. وہ جب دینے پہ آئے تو ہم تھک جائیں گے لے لے کے، لیکن اللہ تعالیٰ دے دے کے نہیں تھکتے. اس لیے کبھی مالک سے نا امید نہ ہو کہ وہ جناب کہاں سے دے گا، اللہ کے بعد بے حد و حساب. اگر سب کو اتنا عطا فرما دے جتنا پوری دنیا میں اس وقت موجود ہے، ایک آدمی کو دیں تب بھی اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر ایک سوئی کو آپ سمندر میں ڈالیں، سمندر میں ڈالنے کے نتیجے میں سوئی کو جو پانی کا قطرہ لگے گا اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی. آپ بتائیے کہ اگر سمندر میں سوئی ہم ڈالیں اور اس کو نکالیں گے تو ایک قطرہ پانی کا لگے گا تو سمندر کے خالی محسوس ہوگا آپ؟ ویسا کہ ویسے ہی آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا. تو اسی طریقے سے اللہ کے خزانے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب عطا فرماتے ہیں لیکن ہم مانگیں صدق دل کے ساتھ، مانگیں کہ اللہ آپ ہی عطا فرمانے والے، یقین کے ساتھ مانگیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں. تو اس لیے میرے عزیز ہو اللہ رب العزت مانگنے کی رات ہے، خوب مانگیے. میرے قریب سے جب قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. در موتیوں کو کہتے ہیں اور بے بہا کا مطلب ایسے موتی عطا فرماتے ہیں دنیا ان کی قیمت دینے سے عاجز ہو جاتی ہے، ایسے موتی عطا فرماتے ہیں. در کے معنی موتی کے ہوتے ہیں اور بے بہا کے مطلب ایسے موتی جن کی دنیا میں کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا، ایسے موتی عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو میرے عزیزو یہ رات اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما دی ہے. میں نے سہولت کے لیے بات بتا دی کہ اس میں آپ کا جو جی چاہے عبادت کیجئے اور غیبت سے بچیے، برائی سے بچیے، گناہ کے کاموں سے بچیے. مسجد میں اگر آ گئے ہیں دو رکعت، چار رکعت، دس رکعت، جتنے جب تک جی چاہے، پھر اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو جائیں. اگر جی چاہے ذکر اذکار تسبیحات میں پڑھنے میں لگ جائیں، اور کچھ نہیں تو خاموشی سے بیٹھ جائیں. خاموشی سے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں غور کیجئے، یہ اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی علامت بیان فرمائی. ہمارے یہاں تو عقل مند اسے کہتے ہیں نا جو صبح ایک روپے لے کے جائے اور 100 روپے بنا کے لائے, کہتے ہیں بڑا عقل مند آدمی ہے بھائی. ایک کارخانے سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا, تیسرے سے چوتھا کارخانے بناتا چلا جائے, کہتے ہیں بڑا عقل مند آدمی. دنیا کا مال دولت کمانے کو عقل مندی آج ہنر سمجھا جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. اہل عقل کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. کس میں؟ آسمان و زمین کی پیدائش, واختلاف الليل والنهار, آج رات دن کا بدلنا بدلنا. کون ہے جو راتوں کو لمبا کر دیتا ہے؟ کون ہے جو کبھی دنوں کو بڑا کر دیتا ہے, کبھی راتوں کو بڑا کر دیتا ہے؟ تو کوئی تو ہے. لآیات لأولی الالباب, اس میں نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ اہل عقل کے لیے. اور اہل عقل عقل مند کون لوگ ہیں؟ آگے پھر تفسیر بیان فرمائی, الذین یذکرون اللہ, جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, قیامہ کھڑے ہو کر, بیٹھ کر, یعنی بیٹھے ہوئے تب بھی, کھڑے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کر, وعلی جنوبہم, لیٹے ہوئے ہیں تب بھی, ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, اور آسمان و زمین کی پیدائش میں فکر کرتے ہیں کہ اللہ نے کیسا آسمان بنا دیا, دیکھو کیسے ستارے چمک رہے ہیں, جب اندھیری راتیں ہوتی ہیں تو ستارے خوب چمکتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم اس پہ غور کریں گے, بغیر ستون کے اللہ نے پیدا کر دیا. اتنی بڑی چھت, ہم ذرا سی چھت ڈالتے ہیں تو اس میں دسیوں ستون ہم بیچ میں لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنایا کہ جہاں چلے جاؤ حد نظر تک, امریکہ تک چلے جاؤ, اس سے آگے کہیں چلے جاؤ, بظاہر تو ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ دنیا کہاں ختم ہو رہی. چلتے جاؤ چلتے جاؤ, اللہ کی دنیا ختم نہیں ہوتی, لیکن کہیں بھی ہمیں کوئی ستون نظر نہیں آتا, کوئی درار نظر نہیں آتی اس میں. اور پھر یہ کہ کوئی سالانہ چھٹی نہیں ہے اللہ کے ہاں, سورج ویسے ہی نکل رہا ہے, چاند ویسے ہی نکلتا ہے, اور ستارے ویسے ہی چمک رہے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ صاحب اس کو کوئی دن اللہ نے رکھا ہوا ہو کہ بھی آج چھٹی ہے اس لیے کہ مرمت ہو رہی ہے. آج تک کبھی آپ نے دیکھا کچھ چاند سورج کے دن چھٹی میں گیا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ اپنا نظام چلا رہے ہیں, مستحکم نظام ہے, اور ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہوتا. تو اللہ فرما ویتفکرون, وہ اللہ کے عقل مند بندے کیا کرتے ہیں؟ فکر کرتے ہیں. فی خلق السماوات والارض, آسمان و زمین کی پیدائش میں, اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے اللہ تو نے اس کو یوں ہی پیدا نہیں کیا, اس کے پیدا کرنے میں بھی تیری حکمتیں ہیں. کیا کیا حکمتیں ہیں؟ بعض لوگوں کو ہماری حکمتیں اللہ کی سمجھ میں آتی ہیں, بعض کو نہیں آتی. تو فرما ربنا ما خلقت هذا باطلا, اور پھر کہ سبحانہ, تو ہر عیب سے پاک, تو نے بڑی اعلی قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں یا اللہ, جو کسی انسان کے بس کی بات نہیں. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانہ, اے اللہ تیری ذات پاک ہے. اور ساتھ میں کہ فقنا عذاب النار, اے اللہ ہمیں دوزخ سے بچا لیجو, آگ سے بچا لیجو یا اللہ. یہ قرآن مجید ہے, پڑھ کے تو دیکھیے آپ. آج جب پڑھیں گے تو پھر سمجھ کے پڑھیے, اس میں عجیب لطف آئے گا. اور جب آپ کو معنی آ رہے ہوں گے, مطلب سمجھ میں آ رہے ہوں گے, اور جب قاری صاحب کو تلاوت کر رہے ہوں, تلاوت بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ لہنے داؤدی کہہ لیجیے, یا اقرأ بالحن الذي حضور نے فرمایا کہ عرب کے لہجے میں پڑھو, قرآن پڑھا جا رہا ہو, تو یقیناً پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید ابھی نازل ہو رہا ہے. حرم شریف میں جب تلاوت ہوتی ہے, اور اگر کسی کو معنی آ رہے ہوتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے زارو کتاب آنسو نکل رہے ہوتے ہیں, انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اللہ کی کتاب ہے. آج ہم نے اس کو پسے پوچھ ڈال رکھا ہے, ہم نے اس کو صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو حلف اٹھانے کے کام آ جائے, قسم اٹھانے کے کام آ جائے, جی, اور اس کو چوم لیں, چاٹ لیں, اوپر رکھ دیں. نہیں میرے بھائی, اس کا مقصد یہ نہیں ہے. اس کا تو یہ ہے کہ اس کو اس کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالیں ہم. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس وجود کے مطابق اس کتاب کو بنایا ہے, کہ اس کی وجود کو تم کیسے چلاؤ گے. اس کتاب کو پڑھتے جاؤ اور اپنے وجود کو اس کے مطابق کرتے جاؤ, کامیاب ہو جاؤ. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی کہنے کو, مجھے ہی موقع. ویسے میں عام طور پر تقریر وقری کا شوق نہیں رکھتا, لیکن 15 شعبان اس قسم کی راتیں ہوتی ہیں تو تھوڑی سی آپ سے بات کرنے کو جی چاہتا ہے کہ میرے بھائی آئے ہوئے ہیں, اللہ نے دلوں کو مطمئن کیا ہے, متوجہ کیا ہے, مسجدوں کا رخ کیا ہے, اور مقصد بھی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں. آنے کا مقصد بھی یہی ہے نا, ورنہ تو بازاروں میں بھی لوگ شوق گھوم رہے ہوں گے, پھر رہے ہوں گے سب. لیکن اللہ نے اپنے فضل سے ان سب سے آپ کو منتخب کر کے اپنے گھر میں لا کے بٹھایا ہے, تو یہ بھی تو اللہ کا فضل و کرم ہے. اس پر بھی شکر واجب ہے کہ اللہ کا شکر کریں. تو کم از کم کہہ لیجئے الحمدللہ و شکر للہ, یا اللہ آپ کے لیے تمام تعریف ہے، شکر آپ کا، آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق دے دے۔ میرے بھائی اگر الحمدللہ کہنے کی بھی توفیق ملے اللہ کا شکر اس پر مزید کرو کہ اللہ نے اپنا نام لینے کی توفیق دے دی۔ اگر کوئی کسی سے راضی نہیں ہوتا تو اپنا نام لینا بھی کسی کی زبان سے پسند نہیں کرتا، جب کوئی راضی ہوتا ہے تو اپنا نام لینے کی بھی توفیق دے دیتا ہے۔ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہو، دنیا میں ہم کہتے ہیں نہیں ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہو، میں وہاں موجود نہیں ہوں لیکن میرا ذکر ہو رہا ہو، یہ بڑی بات ہے، لیکن اللہ تو موجود بھی ہے۔ یہ تو ہم اپنے حساب سے بات کرتے ہیں نا کہ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہو، کہ کسی محفل میں جناب آپ کا ذکر ہو گیا، آپ کی تعریف ہو گئی، آپ بڑے خوش ہوتے کہ ہاں بھائی میرا نام لیا گیا، لوگوں نے جو ہے تعریف کی، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو موجود ہے۔ اس لیے اللہ کا جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں اور اللہم لک الحمد و لک شکر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو موجود ہے، سن بھی رہے ہوتے ہیں، تمام تعریفوں کا قابل اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے میرا عزیز اللہ نے یہ رات عطا فرمائی ہے، اس کو ضائع مت کیجیے اور الٹے سیدھے کاموں مت لگائیے۔ الٹے سیدھے کام کیا ہیں؟ چند دوست مل گئے گپ شپ لگا رہے ہیں بیٹھے، موبائل لے کے آگے مسجد میں بیٹھے ہوئے جو ہے اس کے اوپر ادھر ادھر گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں، یہ رات اس کام کے لیے نہیں۔ اللہ نے توفیق دی مسجد میں آنے کی تو اپنے کام میں لگائی، موبائل کو تو بند کر دیجیے، کیونکہ غیر اللہ سے ہم کیا تعلق رکھنا، جب اللہ سے آ گئے اللہ کے در پہ اپنے گھر اپنے سر کو ڈال دیا، اس کی چوکھٹ پہ آ کر جھک گئے، اس سے مانگتے رہیے، عطا فرمانے والی ذات وہ، اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اللہ سے مانگیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو وہ بندے پسند نہیں ہیں جو غفلت دل کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، کہ دل کہیں لگا ہوا ہے زبان سے اللہ اللہ کر رہے ہیں، دل کے ساتھ یقین کے ساتھ کہ یا اللہ آپ ہی دیں گے، اور یہ اس یقین سے مانگیے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے، تو میرے عزیزو بعض اوقات نام تو یاد نہیں رہتا، اس لیے جب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جس نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا نہیں بھی کہا، اگر ملتے تو ہم سے کہتے، ان سب کے لیے جب دعا کر لی جائے تو آپ اپنے آپ کو اس میں شامل سمجھیے، اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، وہ دلوں کے احوال کو جانتے ہیں خوب۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں جی نام نہیں لیا، بعض لوگ کہتے ہیں نام لے کے دعا کرے، یہ ضروری نہیں ہے، نام لینا کوئی ضروری نہیں، البتہ جس نے آپ سے کہا ہے آپ اس کی طرف سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ بیچارے نے جو ہم سے کہا ہے، پتہ نہیں ہمیں جو ہم سے یہ کتنا اچھا گمان رکھتا ہے، تو اپنے فضل و کرم سے جو ہے اس کی جو حاجت ہے پوری فرما دی۔ آپ جب یہاں پر آئیں گے یا اپنے گھر میں بیٹھ کر دعا کریں تو اس میں بھی اس کا اہتمام کریں کہ جو موجود نہیں ہے ان کے لیے دعائیں کریں، آپ کے عزیز ہیں، رشتے دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان کے لیے دعائیں کیجیے، ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے وجہ سے قبول فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی مسلمان کے غائب ہونے کی حالت میں دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتے ہیں، اس لیے کہ ریاکاری نہیں ہوتی اس میں، وہ موجود ہی نہیں آپ جس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس لیے ریاکاری بھی نہیں ہوتی، اور جب ریا سے پاک دعا ہے تو اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ایک اور کام کرنے کی عادت ڈال لیں، اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات، ہمارے یہاں صبح حدیث بیان کی جاتی ہیں ایک دو تو وہ اس میں یہ بیان ہوتی رہتے ہیں، تو یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات، یاد نہ ہو تو یاد کر لیں آہستہ آہستہ، اس میں تمام مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، سب کے لیے جو ہے مغفرت کی دعا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 27 مرتبہ روزانہ اس دعا کو مانگ لیا کرے اللہ سے، مانگ لیا کرے، میں پڑھنے کا لفظ خود سے جان بوجھ کے استعمال نہیں کیا، کیونکہ پڑھنا مقصد نہیں، مانگنا مقصد ہے، کہ دعا کو مانگنے کے طریقے پہ مانگیے۔ مانگنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہمارے چہرے پر اس کے اثرات بھی ہوں، جیسے جب کوئی فقیر کسی سے مانگتا ہے تو بڑا لجا کے اور بڑا عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، اپنے چہرے پر مسکنت طاری کر کے اور ایسا کرتا ہے کہ بھائی بےچارا واقعی بہت ہی مسکین ہے، اس کو ضرور کچھ نہ کچھ دے دو۔ اسی طریقے سے اللہ کے حضور ہم جب مانگیں تو پوری مسکنت، عاجزی، تواضع کے ساتھ کہ مانگے یا اللہ اپنے فضل سے عطا فرما دیجئے، آپ ہی عطا فرمانے والے ہیں، تو خوب اس کا اظہار ہو، چہرے پر اس کا تاثر بھی ہو۔ تو یہ دعا پڑھنے کے فائدے کیا ہیں؟ حدیث نے فرمایا کہ جو شخص 27 مرتبہ روزانہ یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں میں شمار فرما لیں گے جو روزانہ راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والے ہیں، روزانہ راتوں کو جاگ کر عبادت گزار بندے اللہ کے، یعنی شب بیدار بندے، ان میں اللہ تعالیٰ اس کو شمار فرمائیں گے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ ان بندوں میں شمار فرما لیں گے جو ہمیشہ روزے سے رہتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، دو باتیں ہو گئی، اور تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شمار فرمائیں گے جو مستجاب الدعوات ہیں، یعنی جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے، قبول فرماتے. کتنا بڑا عظیم انعام ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہے ہیں. صرف 27 مرتبہ 27 منٹ بھی نہیں لگتے اس کو پڑھنے میں. آپ اگر روزانہ اس کو پڑھ لیں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، آسان سے الفاظ 27 دفعہ پڑھ لیجئے اور شامل ہو جائیے کن لوگوں میں؟ جو راتوں کو جاگنے والے ہیں، دن میں روزہ رکھنے والے ہیں، اور اللہ سے جو دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. مستجاب الدعوات لوگوں میں اللہ تعالیٰ شمار فرما دیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق دے. تو میرے عزیز و اشراط میں، ایک تو عبادت جو چاہے کیجئے، دوسری بات یہ کہ جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان چیزوں سے بچیے. جیسے کہ میں نے بتایا، کینہ رکھنا، شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اپنے کپڑے تہمت تخنوں سے نیچے لٹکانا، اور اسی طرح شراب جیسی بری لت میں خدا نہ کرے کوئی پڑا ہوا ہے تو اسے ترک کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. ان تمام چیزوں سے آدمی بچے، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کے کاموں سے اپنے آپ کو روکے. خاص طور پر شعبان کے مہینے میں، شب رات میں ہم لوگ آتش بازیاں کرتے ہیں، اس سے گریز کرنا چاہیے. اس آتش بازی کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت کو دور کرنے والی یہ چیز ہے. اس سے بچیے میرے عزیزو، اب خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ یہ آتش پرستوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. ہم تو خدا پرست ہیں، اللہ کو پوجنے والے ہیں، آگ کی عبادت کرنے والے ہم لوگ نہیں ہیں. اس لیے آتش پرستی اچھی بات نہیں. تو یہ جو ہم آگ کا کھیل کھیلتے ہیں، اس میں مال بھی ضائع ہوتا ہے، جان کا بھی تلف ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس سے بچیے. اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو کل بھی روزہ رکھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بکثرت روزہ رکھتے تھے. یہاں پر بھی ایک بات نقطے کے طور پر سمجھ لیجئے کہ سنت سمجھ کے مت رکھیے. یعنی سنت سمجھنے کا مطلب یہ کہ 15 تاریخ کا روزہ سنت ہے، یہ نہیں، بلکہ یوں سمجھ کے رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ توفیق دے کل کا بھی رکھ لیں، پرسوں کا بھی رکھ لیں، اور رکھنا چاہیں تو ابھی گنجائش ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے رکھتے تھے کہ بعض صحابیات فرماتی ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ کبھی افطار نہیں فرمائیں گے اب، اور کبھی جب چھوڑ دیتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ اب کبھی رکھیں گے نہیں. لیکن فرمایا رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے میں آپ نے پورے مہینے روزے رکھے ہیں یا بکثرت رکھے ہیں تو وہ شعبان کا مہینہ ہے. تو اس لیے اس مہینے میں روزے رکھنے کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے. تو اللہ توفیق دے تو کل کا روزہ بھی رکھ لیجیے. اسی طریقے سے رات میں قبرستان جانا، اگر کوئی شخص منکرات سے بچتے ہوئے، منکرات سے بچنے کا مطلب یہ کیا ہے کہ شرک و بدعات میں مبتلا نہ ہو، اور وہاں جانے کا مقصد ہو عبرت حاصل کرنا، اور جو قبرستان میں لوگ ہیں ان کے لیے اسال ثواب کرنا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، اور یہ اتباع نبی میں ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک مرتبہ تشریف لے گئے تھے، لہذا ہم بھی ایک آدھ مرتبہ اگر چلے جائیں تو انشاءاللہ یہ خیر سے خالی نہیں ہوگا، بلکہ باعث اجر و ثواب ہوگا. تو اگر یہ سمجھ کے چلے جائیں تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں. پھر جب ایک دفعہ چلے جائیں تو ہر سال جانا کوئی ضروری بھی نہیں. ویسے آدمی کو چاہیے قبرستان میں جاتا رہنا چاہیے تاکہ اپنی موت کو انسان یاد رکھے کہ بھائی ایک دن ہم نے بھی یہاں آنا ہے. تو یہ چند کام ہیں کرنے کے، اس کے علاوہ کوئی اور کام ایسا نہیں ہے. باقی شب رات کا حلوہ وغیرہ، بھائی حلوہ سارے سال کھاتے ہیں، اس مہینے میں نہ کھایا تو کوئی آدمی مر تو نہیں جاتا، منع نہیں ہے، جائز ہے، لیکن ضروری سمجھتے ہیں بعض لوگ باقاعدہ اس کو. جیسے محرم کا کھچڑا، محرم کا شربت اور شب رات کا حلوہ، یہ بعض چیزیں مشہور ہیں. ربیع الاول کی بریانی، تو ویسے منہ میں پانی آ جاتا باتیں سن سن کے. تو بھائی جو چیزیں حلال ہیں ان میں کوئی چیز حرام نہیں ہے، الحمدللہ سب طیب و طاہر ہیں، لیکن کسی چیز کو کسی دن کے ساتھ، کسی مہینے کے ساتھ خاص مت کیجئے. آپ اللہ تعالیٰ توفیق دیں، پورے سال کھاتے رہیے، اس مہینے بھی کھائیں تو منع نہیں ہے، لیکن اس کو یہ مت سمجھیں کہ یہ ضروری چیز ہے، کیونکہ جب ضروری سمجھیں گے یہ ایڈیشن ہوگا ہماری طرف سے. میں نے اسی کو کہا کہ جو چیز غیر اسلام کو دین بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے قبول نہیں فرمائیں گے. اسی لیے آیت جو تلاوت کی تھی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، دین کے طور پر اگر ہم کسی چیز کو اختیار کرتے ہیں کہ یہ دین ہے تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ قبول نہیں کی جائے، اس سے گریز کرنا چاہیے. ہاں ویسے جائز ہے، کوئی عرض کی بات نہیں، کھائیں پیئیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو تمام کو اپنے مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس رات کے جو انوار و برکات ہیں وہ ہمیں بھی عطا فرمائے، ہمارے گھر والوں کو بھی عطا فرمائے اور جتنے منکرات ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اب دعا کر لیجئے انشاءاللہ. پہلے درود شریف پڑھ لیجئے تین تین مرتبہ, اس کے بعد پھر دعا کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا رفيع الدرجات ارفع درجاتنا, يا قاضي الحاجات وقت حاجاتنا, يا حل المشكلات حل المشكلاتنا, يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا يعسيرا إلا يسرته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا جعلتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص فرما دیجئے, کرم فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما دیجئے. اگر آپ کی رحمت ہماری طرف متوجہ نہ ہوتی تو ہم مسجد میں نہ آتے. اے اللہ یہاں پر آپ سے نہ مانگ رہے ہوتے. یقیناً آپ نے کرم فرمایا ہے, آپ نے نظر کرم فرمائی ہے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر نظر کرم جاری رکھیے. اے اللہ ہم پر ہمیشہ نظر کرم فرمائیے, ہمیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے ضروری ہے عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائیے, کسی کے آگے ذلیل نہ فرمائیے, کسی کے آگے رسوا نہ فرمائیے. اے اللہ دنیا بھی اتنی عطا فرما کہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ ہو. اے اللہ کسی کے ہم مقروض نہ ہوں. اے اللہ کسی کے آگے شرمندہ نہ ہوں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے بلکہ ہمیں دینے والا بنا دیجئے, صدقات دینے والا بنا دیجئے, زکات دینے والا بنا دیجئے, عمرے اور حج کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ ضرورت مندوں پر خرچ کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ کھانا کھلانے والا بنا دیجئے. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیے, ان تاجروں میں, ان نیک لوگوں میں اے اللہ جن کا حشر نبیوں کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ اور صلحاء کے ساتھ ہوگا. اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمارا شمار اتقیا میں فرما لیجئے, شہداء میں فرما لیجئے, صلحاء میں فرما لیجئے. اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرمائیے, اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجئے. اے اللہ دنیا بھر میں جہاں کہیں تیرے نیک بندے اے اللہ تجھ سے لو لگائے ہوئے ہیں، اے اللہ تجھ سے مانگ رہے ہیں، تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنی جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما لے، اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما لے. ہم جو دعائیں مانگ رہے ہیں اے اللہ، جو ٹوٹی پھوٹی دعائیں ہم سے اے اللہ زبان سے ہم ادا کر رہے ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے اور جو ہمارے حق میں بہتر ہوں آپ بہتر سمجھتے ہیں ان کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ دنیا بھر کے لوگوں کو اس میں شامل فرما دیجئے. ہمارے وہ بھائی جو یہاں موجود ہیں، جو موجود نہیں ہیں، ان سب کو بھی اس میں شامل فرما لیجئے. ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو شامل فرما لیجئے. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم سب محتاج ہیں. اے اللہ ہم سب محتاج ہیں. اے اللہ ہم سب محتاج ہیں. انت الغنی ونحن الفقراء، انت الغنی ونحن الفقراء، انت الغنی ونحن الفقراء. آپ غنی ہیں، ہم فقیر ہیں. اے اللہ آپ کے در کے فقیر ہیں. اپنے فضل سے عطا فرمائیے، کرم سے عطا فرمائیے. اے اللہ محروم نہ فرمائیے. ہم سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے سب کی حاجتوں کو جاننے والا ہے، سمجھنے والا ہے. اے اللہ جائز حاجتیں پوری فرما دے. اے اللہ جائز حاجتیں پوری فرما دے، ضرورتیں پوری فرما دے، مشکلات کو حل فرما دے، مصیبتوں کو دور فرما دے. اے اللہ تیرے سوا کون ہے جو مصیبتیں دور کرنے والا ہے؟ تیرے سوا کون ہے جو رزق عطا کرنے والا ہے؟ تیرے سوا کون ہے جو مغفرت کرنے والا ہے؟ اے اللہ آپ کا آج دریا رحمت جوش میں ہے اور اے اللہ ندا ایک دی جا رہی ہے، اے کوئی مغفرت کا طالب جس کی ہم مغفرت کریں. اے اللہ ہم آپ کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ آپ سے التجا کر رہے ہیں کہ ہم سب مغفرت کے طالب ہیں. اے اللہ ہم التجا کرتے ہیں، ہماری مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے. آپ کریم ہیں، اے اللہ آپ رحیم ہیں. اے اللہ آپ، اے اللہ آپ جو ہے رحمان ہیں. اے اللہ اپنے فضل فرما دیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے، گناہوں کو معاف فرما دیجئے، چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما، ہمیں ہمارے اے اللہ شیطان کے حوالے نہ فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے اے اللہ ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لیجئے، چھپا لیجئے. اے اللہ اپنی رحمت میں ڈھانپ لیجئے، چھپا لیجئے. یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، برحمتک نستغیث، برحمتک نستغیث، برحمتک نستغیث. اصلح لنا شأننا كله، اصلح لنا شأننا كله، اصلح لنا شأننا كله. ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اے اللہ رحم فرما دیجئے، اے اللہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے. اے اللہ رزق حلال عطا فرمائیے، اے اللہ رزق حلال عطا فرمائیے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے. اے اللہ زندگی ہو تو اچھی زندگی عطا فرمائیے. اے اللہ عافیت کی زندگی عطا فرمائیے، خیر کی زندگی عطا فرمائیے، دین پر استقامت کی زندگی عطا فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی والی زندگی عطا فرمائیے، آپ سے عشق کی زندگی عطا فرمائیے، آپ کی محبت والی زندگی عطا فرمائیے، اور جب موت ہو تو ایمان پہ خاتمہ فرمائیے. اے اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائیے. اے اللہ ایمان والی موت عطا فرمائیے، کلمے والی موت عطا فرمائیے، اپنی رضا والی موت ہمیں عطا فرمائیے. اے اللہ ایسی موت عطا فرمائیے جس میں تیرے نیک بندوں سے فرشتے مخاطب ہوتے ہیں. یا یہ تو نفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اللہ مرتے وقت ہمیں بھی، اے اللہ، اے اللہ مرتے وقت ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے یہ خوشخبری سنوا دیجئے. اے اللہ یہ خوشخبری عطا فرما دیجئے. اے اللہ یہ ندا ہمیں بھی سنا دیجئے. اے اللہ رحم فرمائیے. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیے، اے اللہ جن کو یہ خوشخبریاں دی جاتی ہیں. اے اللہ ہم بغیر استحقاق کے آپ کے مانگ رہے ہیں. اے اللہ مستحق نہیں ہیں لیکن بغیر استحقاق کے عطا فرما دیجئے. ہم تو آپ سے کرم مانگتے ہیں، آپ کا رحم مانگتے ہیں آپ سے، ہم تو انصاف بھی نہیں مانگتے، اس لیے کہ اگر انصاف کرے تو ہم تباہی کے لائق ہیں، بربادی ہو برباد ہونے کے لائق ہیں، لیکن ہم آپ سے آپ کا رحم طلب کرتے ہیں. آپ ہم پر رحم فرمائیے، آپ ہم پر رحم فرمائیے. اے اللہ آپ ہم پر رحم فرما دیجئے. اے اللہ ہم سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اپنے فضل خاص سے سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دیجئے. بہت سے لوگ بے گناہ قید ہیں جیلوں میں، اے اللہ ان کو رہائی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کو رہائی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کو رہائی عطا فرما دیجئے. ایک صاحب شکیل احمد بھی جیل میں ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل خاص سے جیل سے رہائی عطا فرما دے، اور ان کے گھر والے جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، ان کے بچوں کی پریشانیاں دور فرما دے. ایک اسی طریقے خاتون، ایک صاحب نے دعا کے لیے کہا ہے کہ ان کی خاتون ہیں جن کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، تین بچوں کی ماں ہیں اور نوبت طلاق تک آ چکی ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے ان کے ذہنی روح کو درست فرما دے، ذہنی توازن درست فرما دے، طلاق کی نوبت نہ آئے، اپنے بچوں کو صحیح طریقے پر ان کی وہ تربیت کرنے والی بن جائیں، اے اللہ انہیں شہد عطا فرما دے. اور بھی جو پریشان حال ہیں، اے اللہ تو جانتا ہے، ہم تو واقف بھی نہیں، لوگ کیسی کیسی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، سب کو یا اللہ شفا عطا فرما دے، سب کی پریشانیاں دور فرما دے. ہمارے یہاں بھائی عبدالعزیز صاحب ہیں، بھائی کامران کے ماموں، وہ بیچارے بیمار ہیں، شوگر کا جو انفیکشن ہو گیا ہے، انگوٹھے ان کے کٹ چکے ہیں پیروں کے، اور ڈاکٹر نے پیر کاٹنے کا بھی کہا ہے. دعا فرمائیے اللہ اپنے فضل خاص سے جب تک کی زندگی ہو، صحت والی ہو، عافیت والی ہو، خیر کے ساتھ ہو، اور جب ابتلا، اے اللہ جب آخری وقت آئے تو خاتمہ ایمان پہ فرمانا، اے اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ اگر وقت آخر آ گیا ہے تو عافیت کے ساتھ عطا فرمانا. اور بھی جو بیمار ہیں یا اللہ، جو اس قسم پرسی کے عالم میں ہیں، بہت سے لوگوں نے ہم سے کہا کہ دعا فرما اللہ خیر کا معاملہ فرما دے، عافیت کا معاملہ فرما دے. بعض لوگ انتہائی جانکنی کے عالم میں ہیں، لیکن ایک مدت سے بےچارے بستر پر ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دے، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دے، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دے، عافیت عطا فرما دے، اور ایمان پہ خاتمہ فرما دے. اور ہم میں، ہمارے عزیزوں میں جو بھی ہیں، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یہاں جتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارے بزرگ ہیں، ہم سے چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، جو بھی ہیں، اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ، اے اللہ ہم ساری وہ تمام خیریں مانگتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور ان تمام شرور سے، فتنوں سے ہم بھی اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اے اللہ ان شرور و فتن سے پناہ مانگتے ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی. اے اللہ ہمیں ساری خیریں عطا فرما دیجئے، ساری خیریں عطا فرما دیجئے، ساری بھلائیاں عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ آپ نے اپنے فضل خاص سے ہمیں رجب اور شعبان کا مہینہ دکھا دیا، نصف شعبان بھی عطا فرما دی، اپنے فضل خاص سے اب رمضان المبارک بھی اپنے فضل سے عطا فرمائیے، اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں، اپنی رضا کے مطابق عطا فرمائیے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن مجید عافیت کے ساتھ سنانے کی توفیق عطا فرمائیے، سننے کی توفیق عطا فرمائیے، راتوں کو جاگنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اپنے فضل سے رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل خاص سے رحم فرمائیے. ہمارا نفس تو ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے، شیطان ہمیں گمراہی کے راستے پر ڈالنا چاہتا ہے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، آپ ہماری مدد فرمائیے. اے اللہ ہماری مدد فرمائیے، نیکیوں پر ہماری مدد فرمائیے، تقوی پر ہماری مدد فرمائیے، نماز پڑھنے پر ہماری مدد فرمائیے، سنت کے مطابق اپنے چہرے کو بنانے پر ہماری مدد فرمائیے. اے اللہ سنت کے مطابق لباس پہننے پر ہماری مدد فرمائیے. اے اللہ اسی طریقے سے گناہ چھوڑنے پر ہماری مدد فرمائیے. اے اللہ جتنے گناہ کے کام ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے ہماری مدد فرمائیے. اے اللہ ان کو چھوڑنے والے ہم بن جائیں. اے اللہ ہمارے گھر والوں کی حاجتیں بھی اپنے فضل سے پوری فرما دیجئے. میری والدہ بیمار ہے، ان کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما دیں، جتنی تکالیف ہیں اللہ تعالیٰ دور فرما دیں. اہلیہ بھی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے، اللہ صحت کاملہ عطا فرما دیں. اور اسی طریقے سے اولاد کے لیے، بچوں کے لیے، گھر کی تمام خواتین کے لیے، اے اللہ آپ سے میں ہر طرح کی خیر آپ سے دنیا اور آخرت کا طلبگار ہوں، اپنے فضل سے عطا فرما دیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں جتنے میرے عزیز بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, دوست بیٹھے ہوئے ہیں, یا اللہ احباب ہمارے نمازی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے حق میں بھی یہ تمام دعائیں قبول فرمائیے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے کسی کے والدین ہیں تو انہیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما, بیمار ہیں تو شفا عطا فرما. اے اللہ گھر کی خواتین کو صحت عافیت نصیب فرما. اے اللہ اسی طرح بچوں کو نیک بنا, صحت عطا فرما, عافیت نصیب فرما, ہر شر سے ابتلا سے بچا, عافیت والی زندگی عطا فرما. موجودہ زمانہ جو فتنوں کا زمانہ ہے, یا اللہ اس زمانے کے فتنوں سے ہمیں نجات عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں نجات عطا فرما. ایک عرصہ ہو گیا یا اللہ ہمارا ملک بدامنی میں مبتلا ہے, صبح و شام یہاں پر لاشیں اے اللہ گر رہی ہیں. اے اللہ ظالم لوگوں کو قتل کر رہے ہیں, مار رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں, تو اپنے فضل خاص سے ایسے لوگوں کو اولاً ہدایت عطا فرما دے. اے اللہ اگر ہدایت ان بدبخت نصیب میں ہے تب تو ٹھیک ہے, لیکن اگر نصیب میں نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو تباہ و برباد فرما دے. اے اللہ جو لوگ بھی ہوں, اے اللہ جو لوگ بھی ہوں جو مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں, جو مسلمانوں میں دھماکے کر رہے ہیں, جو مسلمانوں کا مال کو تلف کر رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں, اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اولاً ہدایت عطا فرما, اور ہدایت نصیب میں نہیں تو ایسے لوگوں کو تباہ و برباد فرما دے. اے اللہ ایسے لوگوں کو تباہ و برباد فرما دے, وہ جو بھی ہوں جہاں کہیں بھی رہتے ہوں. اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے ہماری ان حاجتوں کو پورا فرما دے, ضرورتوں کو پورا فرما دے, ہم سب کو عافیت نصیب فرما دے, اپنی مضبوط حفاظت و پناہ عطا فرما دے. اے اللہ اپنی مضبوط حفاظت ہمیں عطا فرما دے. یا اللہ اپنے فضل سے حکمرانوں کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما, نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو موجودہ حکمران آئے ہیں اپنے فضل و کرم سے آپ قادر مطلق ہیں, آپ چاہیں ان کے آپ قلوب آپ کی اے اللہ انگلیوں کے درمیان ہیں دونوں, اپنے فضل خاص سے ان کو نیک ہدایت عطا فرما, نیکیوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما, خود بھی احکام شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیں, اور اے اللہ ملک میں بھی شریعت کے قانون کو نافذ کر دیں. اپنے فضل و کرم سے اس کی انہیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں, اے اللہ آپ ان سے اچھے کام لے لیجئے, خیر کے کام لے لیجئے, بھلائی کے کام لے لیجئے, شرور و فتن سے محفوظ فرما دیجئے. یا اللہ رحم فرمائیے, کرم فرما دیجئے, ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما دیجئے, خصوصیت کے ساتھ ہمارے شہر کراچی میں امن و امان قائم فرما, سکون و اطمینان عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سکون و اطمینان عطا فرما, تاجروں کو بھی سکون و اطمینان عطا فرما. اے اللہ ٹرانسپورٹروں کو بھی سکون و اطمینان عطا فرما, عام آدمیوں کے حق میں بھی سکون و اطمینان عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم سب کو اپنا محتاج رکھ, اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, کسی کے آگے رسوا نہ فرما. یا اللہ رحم فرما دے, کرم فرما دے, عافیت کے معاملے فرما دے. اے اللہ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں رشتے نہیں آتے, جوڑ کے رشتے عطا فرما دے. اے اللہ جو سارے نوجوان نیک اے اللہ خواتین سے شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن نیک رشتے نہیں ملتے, اپنے فضل خاص سے انہیں بھی عطا فرما دے, عافیت والے رشتے عطا فرما دے. جانی بین سے اے اللہ عافیت والے رشتے عطا فرما دے, خیر کے رشتے عطا فرما دے. اے اللہ بہت سے لوگوں نے بہت سی دعاؤں کے لیے کہا ہے, ہمیں بعض یاد ہیں اور بعض یاد نہیں, لیکن آپ کو آپ سب سے واقف ہیں, جس نے جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے, یا اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کی حاجتیں پوری فرما دے. اے اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما دے, سب کی حاجتیں پوری فرما دے, ضرورتیں پوری فرما دے. آج کی رات کے انوار و برکات ہمیں عطا فرما دے, جاگنے کی توفیق عطا فرما دے, فضائل عطا فرما دے, رضائل سے بچا لے, قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جماعت کے ساتھ عشاء آپ نے پڑھوا دی, اپنے فضل و کرم سے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے, اور ہمیشہ دائمی طور پر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے, دائمی طور پر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ خاص طور پر ہمارے اس پورے محلے کو, اے اللہ پورے محلے کو اے اللہ اپنی رحمت میں ڈھانپ لیجئے, اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو ڈھانپ لیجئے, اپنی رحمت میں ڈھانپ لیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس مسجد کی رونق کو اور اضافہ فرمائیے, اور عظمت عطا فرمائیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یہاں آنے والوں کو اے اللہ صلحاء اتقیاء بنا دیجئے, اے اللہ اولیاء صدیقین کی آخری سرحدوں پر پہنچا دیجئے, اپنے فضل و کرم سے سب کے درجات کو بلند فرمائیے. اے اللہ ہماری مساجد و مدارس کی حفاظت فرما, دنیا بھر میں جہاں کہیں تیرے نام لیوا ہیں, اے اللہ تیرے نام کو بلند کرنا چاہتے ہیں, اپنے فضل و کرم سے ان کی مدد فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی مدد فرما, ہم سب کو اعتدال کے ساتھ اے اللہ اعتدال کے ساتھ دنیا میں رہنے کی توفیق عطا فرما, عافیت نصیب فرما, ایسے طریقے پر کہ جن سے آپ راضی ہوتے ہوں. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے, ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے, اساتذہ کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمارے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب کی مغفرت فرما دے, حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرما دے, مفتی ولی حسن صاحب کی مغفرت فرما دے, اور ابھی حال ہی میں ہمارے حضرت حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کا انتقال ہوا، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دیجئے، درجات کو بلند سے بلند تر فرمائیے، ان کے فیوز کو پوری دنیا میں جاری اور ساری فرما دیجئے، اے اللہ ان کے منتسبین اور ان کے نام لیواؤں کو پوری دنیا میں ان کے فیوز کو بھی جاری اور ساری فرما دے، اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما، ہم بھی جب تک زندہ رہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ جو لوگ سفر میں ہیں اس وقت اپنے فضل و کرم سے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں عافیت کے ساتھ واپس لیا، جنہیں سفر درپیش ہے عافیت کے ساتھ منزل پر پہنچا، اور اے اللہ پھر عافیت کے ساتھ اپنے گھروں پر واپس لیا، اپنے فضل و کرم سے جو ہمارے بھائی عمروں پر گئے ہوئے ہیں اے اللہ ان کے عمروں کو قبول فرما، حرمین شریفین کی عزت میں عظمت میں اور اضافے فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نیک بنا دے، ایک بنا دے، متحد اور متفق فرما دے، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔